الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ کتاب حیات المسلمین ہے، جس کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا ہے، اور اس میں قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے ایسے اعمال تحریر فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فلاح یاب، دونوں جگہ سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کے عذاب سے، اللہ جل شانہ کے غضب سے نجات ملے گی، قبر کے عذاب سے بچیں گے، محشر کی تکالیف سے بچیں گے، دوزخ کے عذاب سے بچیں گے، جنت میں جانا نصیب ہوگا. اور ان تمام اعمال کو حضرت نے روح اور روح کہہ کر بیان فرمایا ہے. تین اعمال کا بیان ہو چکا ہے، چوتھے عمل کا بیان چل رہا ہے. آج اسی کے باقی حصے کا انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. ہم سب یہ نیت رکھیں، ہم سب یہ پختہ ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو اعمال بھی سنیں گے اپنے عمل میں لائیں گے. اسی وقت انشاءاللہ ہم کو सही और पूरा फायदा होगा। वरना मैं सुनने में सुनने का तो फायदा होगा, सुनने से अमल का फायदा नहीं होगा। और किताब को पढ़ने से पहले मेरे जहन में सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सच्चे आशिकों का वाकया याद आ रहा है। पहले वो सुना दो इंशाल्लाह। अल्लाह जल्ला शानों के सच्चे आशिकों या सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों और मोहब्बत करने वालों के वाकयात पढ़ने सुनने से भी दिल में मोहब्बत पैदा होती है। और अल्लाह जल्ला शानहु की मोहब्बत इख्तियार करना आसान हो जाता है। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की मुख्तलिफ शानें होती हैं। किसी को अल्लाह ताला कोई हाल अता फरमाते हैं, किसी को अल्लाह ताला कोई मकाम अता फरमाते हैं, किसी को कोई दर्जा अता फरमाते हैं। तो जिस तरह फूल मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ अंदाज के, मुख्तलिफ खुशबुओं के होते हैं, लेकिन सारे फूल होते हैं। ऐसे ही अल्लाह वाले तो सारे अल्लाह वाले हैं, लेकिन जैसे फूल मुख्तलिफ हैं ऐसे ही उनके मकामात भी मुख्तलिफ होते हैं। हुजूर की शान में किसी ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि गुलाब जैसे हैं सारे फूलों में, हुजूर ऐसे हैं सब रसूलों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जैसे तमाम फूलों सरदार गुलाब का फूल है, सारे फूलों में गुलाब उनका सरदार है, ऐसे तमाम रसूलों में हुजूर सबके सरदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गुलाब जैसे हैं सारे फूलों में, हुजूर ऐसे हैं सब रसूलों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाद बुजुर्गों का कुछ हाल होता है, बाद बुजुर्गों का कुछ हाल होता है, हमें उनके हाल पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, हमें तो उनकी सोहबत से फायदा उठाना चाहिए। तो एक बुजुर्ग ऐसे थे कि अल्लाह उसके रसूल के सच्चे आशिक, हुजूर की मोहब्बत उनके ऊपर गालिब, लेकिन उनको कभी ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नहीं होती, जिसके लिए वो बेचैन रहते थे, तड़पते रहते थे और आरजू करते थे काश कभी एक ही मर्तबा मुझे हुजूर की ज़ियारत हो जाए। एक बुजुर्ग ऐसे हैं देखो, और जो इसके मुकाबले में दूसरे बुजुर्ग का मैं वाकया इंशाल्लाह सुनाऊंगा, उनका हाल ये था कि रोजाना रात को हुजूर की ज़ियारत होती थी ख्वाब में। तो ये बुजुर्ग बड़े बेकरार रहते थे कि कभी हुजूर की ज़ियारत हो जाए। एक मर्तबा हो गई, और वो भी इस तरह कि किसी ने इनसे कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करोगे? کہا کیوں نہیں، میں تو ضرور کروں گا، میں تو جی اسی غرض سے رہ رہا ہوں کہ کسی طرح ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے. کہا کہ یہ جو سامنے عمارت ہے اس میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جاؤ اور زیارت کر لو. کہتے میں زیارت کے لیے چلا، جیسے میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں دیکھا کہ اس مکان کے صحن میں بیچوں بیچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے چاروں طرف آپ کے صحابہ کرام تشریف فرمائے، لیکن درمیان سے آپ تک پہنچنے کا راستہ خالی ہے. تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور میں نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر میں سیدھا اسی درمیانے راستے سے ہوتا ہوا بالکل حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ مجھ کو تو میری زندگی کا مقصود حاصل ہو گیا. میں تو عرصے سے حضور کی زیارت کے لیے بے چین تھا، آج اللہ پاک نے اس بے چینی کے دور ہونے کا انتظام فرما دیا اور اس عظیم دولت سے اللہ پاک نے مجھ کو مالا مال فرما دیا. اس لیے میں اسی راستے سے جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھ کر کے ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھنے لگا، یعنی مسلسل میں حضور کو دیکھنے لگا تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کے نور کو میں اپنی آنکھوں میں بسا لوں، اپنے دل میں اتار لوں، اپنے رگ رگ میں بسا لوں. حضور بھی تعجب فرمائے رہے کہ یہ کیسا عاشق ہے کہ بس دیکھتا ہے بولتا نہیں ہے. جب میں نے خوب جی بھر کر زیارت کر لی اور زیارت کی نعمت سے مالا مال ہو گیا تب میں نے درخواست کی، درخواست بھی عجیب کی. درخواست یہ کی کہ حضور آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ اللہ جل شانہ سے میرے واسطے یہ دعا فرما دیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے میری یہ آنکھیں واپس لے لیں، میرے آنکھوں سے یہ بینائی واپس لے لیں، کیونکہ میری زندگی میں نے اپنی آنکھوں کو صرف آپ کی زیارت کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا. میں نے اپنی آنکھوں کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کا ایک نظر جلوہ دیکھنے کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، وہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اب میں ان آنکھوں سے آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، لہذا آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے واپس لے لیں، اب میں ان آنکھوں سے جن سے آپ کو دیکھ چکا ہوں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ درخواست بھی انہوں نے کچھ ایسے محبت بھرے انداز میں کی کہ آپ نے سنتے ہی دست مبارک اٹھا دیے اور جو دعا انہوں نے کروائی وہ آپ نے دعا کر دی. تو لکھا ہے کہ جب یہ بزرگ نیند سے بیدار ہوئے تو نابینا ہو چکے تھے. اس کو محبت کی کوئی انتہا ہے کہ جن آنکھوں سے حضور کا ایک جلوہ دیکھ لیا اب ان آنکھوں سے کسی اور منظر کو دیکھنا گوارا نہ کیا. جب کسی میں عشق محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہر ایک کے لیے ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ یہ لازم ہے نہ ضروری ہے، یہ تو ان کا غلبہ حال ہے کہ غلبہ حال میں انہوں نے یہ دعا کی اور غلبہ حال میں جو آدمی کرتا وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں وہ حال نہیں ہوتا، ان کے حق میں صحیح ہوتا ہے. صرف ان کے حق میں ایسا کرنا اور دعا کی درخواست کرنا، آپ کا دعا فرمانا سب درست تھا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں بھائی زکی کیفی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے اس واقعے پر ایک شعر کہا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے. فرماتے ہیں، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشرو دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشرو دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. جب ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا، اب کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے آپ مجھ سے میری نظر واپس لے لیں. دیکھو، یہ حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ کی زیارت پر اپنی آنکھیں قربان کر دی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام جذبات قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کی تابے داری پر، آپ کے اتباع پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے پر. اصل قربانی وہی ہے، اصل قربانی یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اپنی رائے چلانا چھوڑ دیں، اپنی خواہشات پر عمل کرنا ترک کر دیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ترجیح دیں. یہ بزرگ ایسے ہی تھے، صرف آنکھیں قربان کرنے والے نہیں تھے، سب کچھ قربان کرنے والے تھے. ایسے بزرگوں کی جو زندگی ہوتی ہے بالکل سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا چالنا، ان کا سونا جاگنا، کھانا پینا، سب سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور ان کے لیے گناہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ان بزرگوں کے لیے گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے سب کے اختیار میں ہے کہ ہم بھی ان کی ان باتوں کو اختیار کریں. آنکھ قربان کرنا تو ان کی غلبہ حال کی بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں، اپنے جذبات کو قربان کرنا، سنتوں کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ قربانی ہم سب دے سکتے ہیں، ہم سب کو دینی چاہیے. تو ایک بزرگ تو یہ ہے کہ جن کو زندگی میں ایک مرتبہ زیارت ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھیں قربان کر دی. اب دوسرے بزرگ کا واقعہ سنو، اور وہ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے زمانے میں بعض علماء ایسا کرتے تھے کہ بچپن میں تو علم دین حاصل کرتے تھے اور جوانی میں علم دین پھیلاتے تھے، پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تو وہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے تھے. اور پھر وہاں جا کر کے عبادت الہی میں مشہور ہو جاتے تھے. اور پھر وہیں انتقال ہو جاتا، وہیں جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی خاص فضیلت ہے. اس اس لیے جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، 90,000 تابعین مدفون ہیں، اور ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ اور مسلمان مدفون ہیں. کیونکہ جس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے اس کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر جنت البقیع میں دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے. تو اس معمول کے مطابق حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وطن میں 40 سال کی عمر میں پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے. تھے یہ عالم اور محدث، اور اس زمانے میں ہندوستان کے اندر حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. بس کچھ علوم عالیہ اور کچھ معقولات پڑھنے تو پڑھانے کا دستور تھا. حدیث شریف کی صرف ایک کتاب تھی مشکات شریف، صرف وہ پڑھ کر آدمی عالم بن جاتا تھا. دور حدیث کی جو کتابیں ہیں، جس میں 6 کتابیں سیاہ ستہ مشہور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے پڑھنے کا تو کہیں نام و نشانی نہیں تھا. وہ ہندوستان میں، وہ جو پہلے ہندوستان تھا جس میں پورا پاکستان بھی داخل، بنگلہ دیش بھی داخل، برما کا بھی بہت بڑا حصہ داخل، افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ اس کے اندر شامل، اتنا بڑا ہندوستان تھا. اور سینکڑوں مدارس تھے، لیکن ان مدرسوں میں کہیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا درس نہیں ہوتا تھا. بغیر اس کے آدمی عالم بن جاتا تھا. تو خواب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا، عبدالحق کیا تم میری حدیث ہندوستان نہیں پہنچاتے؟ کیا تم میری حدیث ہندوستان نہیں پہنچاتے؟ تو انہوں نے کہا، حضور آپ کا حکم سلاخوں پر، میں پہنچانے کے لیے حاضر ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے میں کس نیت سے مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہوں اور آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں. اب اگر میں ہندوستان جاؤں گا تو میں تو اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا، کیونکہ پھر میرا انتقال ہندوستان میں ہوگا اور وہیں پر میں دفن ہو جاؤں گا. میری آرزو تو یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کے اندر مروں، جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ہندوستان جا کر کے میری حدیث پھیلاؤ، وہاں تم کو روزانہ رات و خواب میں میری زیارت ہو جائے کرے گی. اللہ اکبر. اب عاشق اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. چنانچہ اب یہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے ہندوستان دہلی تشریف لائے. اور وہاں آ کر کے انہوں نے حدیث شریف کا درس دینا شروع کیا. اور حضور کے ارشاد کے مطابق ان کو روزانہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جایا کرتی. اس زیارت کے سلسلے میں بھی ایک عجیب واقعہ ہے حضرت کا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا، وہ معمول یہ تھا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ دہلی میں کوئی بزرگ آیا ہے تو حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، دعا لیتے تھے. یہ بھی ان کا معمول تھا، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی متبع سنت، متبع شریعت، बुजुर्ग हो तो उससे मिलना चाहिए और उससे दुआ लेनी चाहिए। बुजुर्गों से मिलना नफे से खाली नहीं। तो हजरत का ये मामूल था। तो एक मरतबा हजरत को इत्तला मिली कि दिल्ली के बाहर कोई बुजुर्ग आए हुए हैं, उनके शागिर्द भी हैं। इत्तला मिली तो अपने मामूल के मुताबिक आप अपने शागिर्दों को लेकर के उनसे मुलाकात करने के लिए फजर की नमाज के बाद तशरीफ ले गए। और ये इत्तला गलत थी। वो बुजुर्ग नहीं थे जैसा कि अभी आपको मालूम होगा। अभी अपने शागिर्दों के साथ फजर की नमाज के बाद दिल्ली शहर के बाहर तशरीफ लेगा, जहां सुना था कि कोई बुजुर्ग आए हुए। वहां पहुंचे, वहां तो कोई बुजुर्ग थे नहीं, ऐसे चंद ओबाश किस्म के आदमी बाहर बैठे हुए थे झोंपड़े के बाहर। इनसे पूछा कि भाई सुना है कोई बुजुर्ग आए हुए हैं? कहा है कि हाँ है, इस झोंपड़े के अंदर है। हजरत अपने अंदर तशरीफ ले गए तो बड़े पछताए कि दाढ़ी मूंछ साफ, ऐसी लंगोट बांधे एक आदमी बैठा हुआ है। चले गए तो उसने आपको बुलाया, अपने पास बिठाया। अब एकदम से वापस होना भी मुश्किल था, पास बैठ गए। तो उसने कहा कि अपने शागिर्दों को इशारा किया, भंग का प्याला लाओ और शेख को भी पेश करो। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तो हदीस पढ़ाते थे, फौरन उन्होंने हदीस पढ़ी, कुल्लू मुस्किलिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, ये मैं कैसे पी सकता। तो उसने कहा कि या तो पी लो वरना पछताओगे, ये कहा उसने, या तो पी लो वरना पछताओगे। कभी में पछताना कैसा, ये तो भंग तो नशा लाने वाली चीज है और नशा लाने वाली चीज तो हराम है, मैं कैसे पी सकता हूं, कुछ भी हो जाए। दोबारा उसने कहा कि या तो आप पी लें वरना पछताएंगे। फिर दोबारा आपने हदीस शरीफ सुनाया, कहा कि मैं कैसे पी सकता हूं। दोबारा ये कहा कि आप पी लें वरना पछताएंगे, ये कहा आपने इनकार किया। और बस फिर आप वहां से उठकर अपने शागिर्दों समेत लाहौल पढ़ते हुए वापस तशरीफ ले। किसने खबर दे दी कि ये बुजुर्ग हैं, तो शराबी कबाबी आदमी। वापस तशरीफ लाए, दिन गुजरा, रात आई। रात में शेख को जो हुजूर की ज़ियारत हुआ करती थी वो एक मकान में हुआ करती थी। आप मकान में अंदर जाते हैं, अंदर सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती। अब ये मामूल के मुताबिक अपने ख्वाब में जब उस मकान के दरवाजे पर पहुंचे तो वही शराबी आदमी वहां खड़ा हुआ था लकड़ी लिए हुए, और जब ये अंदर जाने लगे इनका रास्ता रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं था पछताओगे, या तो पी लो, अब जाके दिखाओ। तो अल्लाह वाले तो किसी से लड़ते हैं नहीं, झगड़ते हैं नहीं, सब्र का नमूना होते हैं या सब्र का पहाड़ होते हैं। एक दो मरतबा उससे कहा कि तू मुझे जाने दे, क्यों रोक रहा है मेरा रास्ता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। उसने उसी बात का हवाला दिया, मैंने कहा था कि या तो शराब का प्याला पी लो, भंग का प्याला पी लो वरना पछताओगे, अब मैं जाने नहीं दूंगा तुमको अंदर। रास्ता रोक लिया, आखिर ये मायूस होकर के वापस लौट गए। तीन रात तक यही होता रहा। दूसरी रात में भी उसने रास्ता रोक लिया, तीसरी रात में भी उसने रास्ता रोका। तीसरी रात में ये मामला हुआ کہ جب انہوں نے زور لگایا اندر جانے کا اور جانے کی کوشش کی تو تو میں ہوئی. اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا, کیوں نہیں جانے دیتا مجھے. تو اندر سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی اور آپ نے سنا وہ کتے ان کو آنے کیوں نہیں دیتا, تین دن ہو گئے. جو ہی آپ نے یہ فرمایا فوراً وہ دروازے سے ہٹ گئے اور شیخ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اندر داخل ہوا اور اندر جا کر کے مجھ کو حسب معمول حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو بھائی اس شخص کو دیکھنے چلیں وہ کس حال میں جس نے میرا راستہ روکا تھا, چلو اس کو دیکھنے چلیں. شاگرد بھی ساتھ چلے اور حضرت شیخ بھی دہلی کے باہر وہاں پہنچے جہاں پر وہ مقیم تھا. دیکھا کہ وہ معمول کے مطابق ان کے شاگرد باہر بیٹھے ہوئے بھنگ گھوٹ رہے تھے اور حضرت شیخ نے ان سے جا کر کے پوچھا کہ تمہارا تیر کہاں ہے. ہاں وہ آج آئے نہیں اندر سے, کافی دیر ہو گئی, روزانہ تو سویرے نکل آتے ہیں لیکن آج ابھی تک آئے نہیں. کہا کچھ اور بھی تم نے یہاں سے جاتے دیکھا؟ ہاں ایک کالا کتا ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کہا کہ چلو تم جھونپڑے میں جا کے دیکھو وہ نہیں ہے, تمہارا پیر نہیں ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, رات کو تو ہمارے سامنے اندر گئے تھے. کہا دیکھو چلو دیکھتے. شیخ اندر گئے, شاگردوں کو بھی لے گئے, ان کے شاگرد بھی اس کے شاگرد بھی گئے, اندر کوئی بھی نہیں تھا. تب شیخ نے ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا دیکھو تمہارا جو پیر ہے وہ گمراہ پیر تھا, تمہیں غلط راستے پہ اس نے لگایا. جب حضور نے کہا وہ کتے یہاں سے ہٹ جائے تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب حضور کے اس جملے کی وجہ سے وہ کتا بن جائے گا, حضور کی بدعا لگ گئی. حضور خطاب یا بدعا تھی تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا, کتا بن جائے گا. تم نے کتے کو نکلتے ہوئے یہاں سے دیکھا ہے, اس کا سبب یہ ہے, تم ان حرکتوں سے توبہ کرو, دیکھو تمہارے پیر کیا انجام ہوا, کہ ایسا نہ تمہارا بھی انجام خراب ہو. تو شیخ کی بات میں اللہ نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ سارے تائب ہو گئے اور حضرت شیخ ان کو توبہ کرا کے واپس تشریف لائے. تو ایک بزرگ دیکھو یہ ہے, آج پورا ہندوستان, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش حدیث سے جگمگا رہا ہے. جتنے بڑے مدرسے ہیں اس میں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے اور دور حدیث کے اندر یہ حدیث کی ساری کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں لاکھوں طلبہ ہر سال دورے سے فارغ ہوتے ہیں, وہ سب حدیث شریف پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, اللہ قال رسول سے پڑھ کر کے وہ عالم بنتے ہیں اور پھر وہ بہت سے ان میں سے جا کر کے پھر اسی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرنن عرصہ دراز سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضور کے سچے عاشق ہونے کا انعام دیکھو, کتنے بڑے انعام سے وہ مالا مال ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش, حضور بھی راضی اور ان کے ذریعے حضور کے حکم سے انہوں نے حدیث پھیلائی, وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. تو بھائی یہ بزرگوں کے واقعات ہیں ہمارے لیے باعث سبق ہیں, یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کے حالات کو دیکھیں, ہم تو بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، بس رات دن ایک ہی کام ہے بس ہمارے پاس، کہ دنیا جمع کریں، دنیا اکٹھی کریں، دنیا کھائیں، دنیا پئیں، دنیا پہنیں، دنیا اوڑھیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کون سی؟ اسی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، خوار ہیں، پست ہیں۔ یہ بزرگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فلاح یاب۔ اب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، ایک حدیث کتاب میں سے پڑھ لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ایک ہی آیت کی تلاوت میں پوری رات گزار دی، ایک ہی آیت کی تلاوت میں پوری رات گزار دی، یعنی بار بار آپ اسی آیت کو دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ وہ آیت یہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دیں تو آپ کے بندے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے پروردگار، اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دیں تو آپ کے بندے، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں، نہایت ہی آسان ہے، کیونکہ آپ زبردست حکمت والے ہیں، کیونکہ آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو گناہگاروں کی مغفرت فرما دینا بھی حکمت سے ہوگا۔ یہ آیت قرآن شریف میں تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ بیان فرمایا ہے، اس آیت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے قوم کے حق میں دعا مانگی تھی، کیونکہ یہ مضمون حضور کی امت کے بھی عین مطابق ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالی کے دربار میں پیش کر کے مغفرت کی دعا مانگی اور درخواست کی۔ اب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھو، اپنی امت پر شفقت دیکھو، اپنی امت کی محبت دیکھو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ لے کر اپنی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست فرما رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار، یہاں تک کہ ساری رات اسی میں گزار دی۔ اب کون سا ایسا مسلمان ہے جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت سنے اور پھر آپ پر عاشق نہ ہو؟ جب حضور ہم پر اس قدر شفیق اور مہربان ہیں تو پھر ہمیں بھی تو ان کے قدموں کو چومنا چاہیے، ان کی سنتوں کو تھامنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، جہنم سے بچانے کی فکر، جہنم سے بچانے کی فکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے، میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے جسے کسی آدمی نے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کہ رات کو پروانے اس میں گرنے لگتے ہیں اور جل کر مرنے لگتے ہیں، تو پروانے اس کے اندر گرنے لگے، اور میں ان پروانوں کو اس آگ سے ہٹاتا ہوں لیکن وہ زبردستی اس میں گھسے جاتے ہیں اور گر گر کر مرتے جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح میرا حال ہے، یہی میرا حال ہے کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کر دوزخ سے نکالتا ہوں، لیکن تم زبردستی بدعمالیاں کر کر کے اس میں گھسے جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں تم کو دوزخ والے اعمال سے روکتا ہوں، میں تم کو دوزخ والے اعمال سے روکتا ہوں اور تم انہیں کیے جاتے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی دوزخ میں گھسے جاتے ہو. اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کی کتنی فکر تھی، کتنا اہتمام تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی دلیل ہے. اگر ہمیں ایسی ذات سے محبت نہ ہو تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اب دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، اور آپ کی سنتوں کو قربان ہونے والا بنا دے، آپ کے طریقوں کو اپنانے والا بنا دے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں کو درگزر فرما، اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو غالب فرما. یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو اپنے ماسوا کی محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ غالب فرما، یا اللہ غالب فرما، ہم سب کو اتباع سنت و اتباع شریعت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اتباع سنت اتباع شریعت کی دولت سے مالا مال فرما. دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رحمن.